حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، خدا و متعال کے شکر گزار ہیں، پروردگار نے ہماری غفلتوں کے باوجود، کوتاہیوں اور کمی تقصیر کے باوجود ہمیں سید الشہداء کی ذکر کی نعمت سے نوازا ہے، ہمارے بچوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت کی طرف توجہ دلائی. خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار، زمانہ مادہ پرستی کا ہے، زمانہ نفس پرستی کا ہے، ہم پہ لطف فرما، نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار فرما. انشاءاللہ امام کی ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، اور ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ، ہماری اپنی نسلوں کے ساتھ اہل بیت اطہار کی وفاداری، ان کی خدمت میں جانے ساری نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے، تمام عزاداران سعید و شہداء کی حفاظت، مزید توفیقات کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. سعید و شہداء کی شہادت پروردگار عالم کی بندگی میں انجام پانے والا اتنا بڑا واقعہ تھا کہ خداوند متعال نے گویا پہلے نبی سے اس واقعے کو انبیاء کی خدمت میں بیان کیا، انبیاء کے حضور بیان کیا، اور انبیاء کرام علیہم السلام مختلف مواقع پر سید الشہداء کے واقعے سے اور نبی خدا کی ذات گرامی سے متوسل ہوا کرتے تھے. جیسا کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام توبہ کرنے لگے تو خداوند متعال نے یہ اسامی گرامی حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے. خود ختنی مرتبت نے سید الشہداء کی حیات طیبہ کے اندر اس بات کو کئی دفعہ بیان فرمایا کہ میرے فرزند شہادت کی طرف جائیں گے. یہ اقوال اتنے مشہور تھے کہ جب سید الشہداء مکہ تشریف فرما تھے اور عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن زبیر ملنے کے لیے آئے، تو اللہ کے نبی کے نواسے سے کہا کہ میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ میرے ایک فرزند عراق کے نزدیک بین النہرین شہید کیے جائیں گے. شہید الشہداء نے ان کو جواب دیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ نے ہمارے نانا سے ہمارے بارے میں کچھ سنا اور ہم نے نہ سنا؟ یعنی قطعاً معلوم ہے سید الشہداء عبداللہ بن عباس اطراف میں جو موجود لوگ ہیں متعدد دفعہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ سید الشہداء کی شہادت ہونے والی ہے، ایک عظیم الشان واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا کہ جب مدینہ سے تشریف فرما ہو رہے تھے تو اس بات کو بیان فرمایا عبداللہ بن عباس کے سامنے کہ خدا میرے اہل خانہ کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ البتہ یہ کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے کیا جبر ہے؟ ہرگز جبر نہیں۔ سید الشہداء ایک عظیم الشان قربانی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ جملہ کہنا اچھا نہیں لگتا، لیکن اگر سید الشہداء نہ چاہتے تو نہ جاتے، لیکن سید الشہداء اللہ کی بندگی میں محض اور رضن بقضاء تسلیم لامرک کا مصداق۔ اب یہ کہ اس شہادت کے ذریعے سے احیاء کیسے ہوا، دشمن کا مقابلہ کیسے ہوا اور اسلام کو حیات کیسے ملی، جیسا کہ ہم نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا موضوع کے اعتبار سے، اس کو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ اور کل اس سلسلے میں چند نکات عرض ہوئے تھے مقدمتاً، اور آج انشاءاللہ اس کو مزید بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بار پھر سید الشہداء کی حضور ادا احترام کے لیے، ان کے فرزند کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ عرض ہوا آپ کی خدمت میں کہ ہم اگر اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ سید الشہداء اپنی شہادت کے ذریعے سے کیا حاصل کرنا چاہتے تھے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یزید جس خطرے کی بات کر رہا تھا، یعنی یزید سے جو خطرہ لاحق ہوا تھا، کم از کم یہ دیکھیں کہ اس کی انٹینسٹی کیا تھی۔ آیا وہ ہدف صرف حکومت؟ تو ہم نے عرض کیا کہ حکومت اس کو پہلے سے مل چکی تھی۔ اس کے بعد جو اگلا ہدف تھا وہ کیا تھا؟ وہی ہدف تھا جو اس کے خاندان کا ہدف تھا۔ یعنی اگر کسی کو اس بارے میں شک ہو کہ، یا یہ سوال ہمارے سامنے لاجیکل کوسچن رکھا جائے کہ یزید کا اصلی ہدف کیا واقعاً جاہلیت کا احیاء تھا، تو ہم کہیں گے کہ اس کے بیانات دیکھ لیجئے، اس کے اجداد کے جو اہداف تھے ان کو دیکھ لیجئے۔ یعنی ابو سفیان کون ہے؟ ابو سفیان نے زندگی بھر جو رسول خدا سے جنگ لڑی وہ کس بات کے اوپر لڑی؟ اور جب خلافت میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوئیں تو ایک موقع پر یہ ابو سفیان رسول گرامی کے چچا کی قبر پر گیا اور جا کر ایک اہانت کرنے کی کوشش کی، ایک بدتمیزی کی اس نے، اور اس کے بعد کہا کہ اب اٹھ کر دیکھو کہ جس کے لیے تم نے ہم سے جنگ لڑی تھی اب وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اب وہ ہمارے ہاتھ میں۔ اور جو مسخرہ آمیز جملے معاشرے کی رہبری کے لیے استعمال کیے، وہ یہ کہ اب یہ گیند تمہارے درمیان آ گئی ہے تو اپنے ہی درمیان لڑکاتے رہنا۔ یہ کیا ایک عام مسلمان کے جملے ہیں؟ یا مثلا اگر ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، خود یزید کے جملات کے اوپر توجہ فرمائیں، اشعار پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ نہ وحی نازل ہوئی نہ فرشتہ آیا، بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا نعوذ باللہ تعالی جو بنی ہاشم نے کیا۔ یا جب اسرائے اہل بیت اطہار علیہ السلام دربار میں پہنچتے ہیں تو کہتا ہے کہ کاش میرے اجداد زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ بدر میں یہ کون سی سائٹ تھی؟ مسلمان تو اس طرف تھے اور یہ سائٹ جاہلیت کی سائٹ تھی، یہ جاہلیت کے پرچار کر رہا۔ اب یہ سوال کہ اور وہاں جو وحی کے انکار کر چکا اور ساری زندگی جو اس کی نظر آ رہی ہے، اب سوال یہ کہ مسلمان اگر یہ جاہلیت کا اعلان ہوتا تو برداشت کرتے یا نہ کرتے، اور مسلمان رد عمل دکھاتے یا نہ دکھاتے؟ ظاہر ہے کہ ایک عام طور پہ یہ سوچا جائے گا کہ بھئی مسلمان کیسے برداشت کر سکتے تھے، وہ رد عمل دکھاتے کہ بھئی ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں، تم کیوں اس دین سے نکلنے کی باتیں کر رہے ہو؟ میں ایک سوال کروں گا یہاں پر، وہ یہ کہ کیا کسی کے ذہن میں تھا کہ اللہ کے نبی کے نواسے کو شہید کیا جائے گا؟ کیا یہ کسی کے ذہن میں تھا؟ یہ بات اتنی عجیب تھی، اتنی عجیب تھی کہ ہور جیسا فوجی کمانڈر جس کی زندگی جنگ و جدال کے اندر گزری ہے، مارکوں کو دیکھنے میں گزری ہے، وہ تک صبح عاشور اس کا یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ ہوگا۔ اب حضرت حر سے زیادہ بڑھ کر تو ہم کیا سوچیں کہ کوئی کمانڈر ہو، اور حضرت حر اس بات کے اوپر تردد کا شکار تھے اور وہ سوچتے تھے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہاں تک کہ صبح عاشور آ کر عمر سعد سے پوچھا کہ کیا تو یہ کرے گا؟ کہا میں کروں گا، اور وہ موقع تھا جب حضرت حر نے کہا کہ بس پھر میں یہاں ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر اس طریقے سے تیاری کروائی تھی کہ یہ نہیں ہوگا، لیکن ہو جاتا تھا، پھر مسلمان رد عمل کیوں نہیں دکھاتے تھے؟ اس کے لیے آپ کو جا کے دیکھنا پڑے گا کہ اگر ایک قوم کو آپ چاہیں، کوئی چاہے کہ یہ قوم خاموش رہے، تو کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی قوم کو کسی پستی کے اوپر خاموش رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوم ورک تھا جو یزید کے اجداد اسلامی معاشرے کے اوپر کر چکے تھے، اور وہ بہت سادہ لفظوں میں اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، قرآن کریم کا ایک اصول ہے جو اس نے فرعون کے بارے میں بیان کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے اس اعتبار سے کہ یہی کچھ آج بھی ہو رہا ہے۔ یہ جو میں تین دن سے مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، اس کو دیکھتے ہوئے ہماری بھی ایک ذمہ داری ہے کہ بھائی ہم اپنی کربلا ڈھونڈیں، ایسا نہ ہو کہ آج کی دنیا میں بھی معرکہ ہو رہا ہو اور ہم سمجھ رہے ہوں کہ نہیں ہمارا کام یہ نہیں ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں شاید غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے۔ اگر کسی قوم کو اطاعت کے اوپر لانا ہو تو کیا کریں؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فاستخف قومہ فاطاعوہ، فرعون نے اپنی قوم کو خفیف کر دیا، ذلیل کر دیا، جب یہ قوم اپنی نظروں میں گر گئی تو اس نے فرعون کی اطاعت کر لی۔ یہ قرآن کریم کا بیان ہے، اور یہ قرآن کریم کا بیان سوشل سائنسز کا انتہائی اہم چیپٹر ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی قوم کو، دوسری قوم کو اپنا غلام بنانا ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے۔ میں بہت معذرت چاہوں گا کہ شاید یہ بات مجلس کے ماحول کے مطابق نہ ہو، لیکن بہرحال تاریخ کے اندر موجود ہے اور آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ میں اور آپ، وہ یہ کہ بھائی یہ جو انگلستان کے رہنے والے بر صغیر گئے، تو بر صغیر کی اس وقت کی آبادی تقریباً 250 ملین بتائی جاتی ہے، 25 کروڑ، جو انگلستان سے شپس کے ذریعے سب کانٹیننٹ پہنچے، انڈیا پہنچے، یہ کتنے افراد تھے جنہوں نے 25 کروڑ لوگوں کے اوپر حکومت کی؟ اور اس ملک انگلستان سے لے کر انڈیا تک کا پانی کے جہاز کا سفر اس زمانے میں تقریباً 9 سے 10 مہینے کے اوپر مشتمل تھا، 9 سے 10 مہینے لگتے تھے، اور صرف بچوں کو بتانے کی خاطر سوئس کنال نہیں تھی، اور پورے افریقہ کے نیچے سے گزر کر، کیپ ٹاؤن کے نیچے سے گزر کے شپس آتے تھے اور وہ انڈیا پہنچتے تھے، اس میں 9 سے 10 مہینے ان کو لگتے تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ مشکل سے 25,000-30,000۔ یہ 25-30 ہزار لوگ 25 کروڑ لوگوں کے اوپر حکومت کر رہے تھے، کس طرح سے کر رہے تھے؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے، اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بنی ہیں، خود بی بی سی نے بنائی ہیں، انگریزوں نے بنائی ہیں، بے اصطلاح انگلستان کے لوگوں نے، کہ ہم نے کیا کیسے تھا، اور وہ کیسے کیا تھا؟ وہ ایک سادہ سا کام تھا کہ جو انگریز آفیسر برطانیہ میں آفیسر ہوتا تھا، وہ کسی برٹش سٹیزن کے سامنے اپنی اکڑ نمائش کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جو برٹش آفیسر تھا برطانیہ میں جو کام کرتا تھا، اس کی ذمہ داری تھی کہ اگر اس کی کلرک اس کی ڈیسک کے اوپر کوئی برٹش سٹیزن آیا ہے، کوئی شہری آیا ہے کام کروانے کے لیے، تو وہ کھڑا ہوگا، اس سے بات کرے گا۔ یہی برٹش آفیسر جب انڈیا جاتا تھا تو اس کے پروٹوکول میں تھا کہ تم نے انڈینز کو ذلیل کرنا ہے۔ تو آپ نے وہ تصویریں دیکھی ہوں گی کہ ایک برطانوی آفیسر جو ہیں وہ چارپائی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور 4 انڈین اس کی چارپائی کے پایوں کو پکڑ کے چل رہے ہیں۔ یہ انگلینڈ میں یہ کرے گا کبھی؟ اور یہ میں عجیب بات بتاؤں آپ کی خدمت میں کہ جو برطانوی آفیسر انڈیا کو سرو کر لیتے تھے، بعد میں برطانیہ میں ان کی سروسز بند کر دی جاتی تھیں، البتہ وہ ایک ریوارڈ کے طور پر بھی کہتے تھے، لیکن اصل معاملہ یہ تھا کہ یہ آدمی نااہل ہو چکا تھا، یہ برطانیہ میں کام نہیں کر سکتا تھا، چونکہ یہ دوسروں کو انسان سمجھتا ہی نہیں تھا، اور یہ اس کی جاب تھی، اس کی جاب ڈسکرپشن کے اندر تھا کہ اس نے انڈینز کو ذلیل کرنا ہے۔ قوم کو ذلیل کر دو، ہر خفت، ہر پستی اور ہر ذلالت قبول کرنے کے تیار ہو جائیں گے. یہ وہ کام تھا جو یزید سے پہلے کیا جا چکا تھا. معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا جملات چند. ایسے ایسے گورنر تعینات کیے جا چکے تھے کہ جو نماز کے دوران شراب کی قے کر چکے تھے اور لوگ دیکھتے رہے. ایسا بھی ہوا کہ کسی نے جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے اپنی کنیز کو اپنا لباس پہنا کے بھیج دیا، تم جا کے پڑھا دو. ایسا بھی ہوا کہ جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھا دی یا منگل کے دن پڑھا دی اور نغاتیں بھی بڑھانے کو تیار ہے چونکہ نشے میں ہیں. یہ سب ہو چکا تھا. اور چونکہ یہ سب کچھ ہو چکا تھا، اب امت اسلامیہ اپنے ارادے کی پستی میں ایسی جگہ پہنچ گئی تھی کہ نواز رسول کو شہید کر دو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. بڑے بڑے دعوے دار امام کی ساتھ دینے میں اور یہ کرنے میں اور وہ کرنے میں وہ کیسے بک گئے پیسوں کے ہاتھوں، اور کیسے جان بچانے کے لیے دبک کے بیٹھ گئے کوفہ کے اندر، وہ آپ کے سامنے. اور اگر کوفہ میں ایسا ہوا تو باقی شہروں میں کیا ہونا تھا؟ کوفہ سب سے اہم شہر تھا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت میں مشہور شہر تھا. باقی آپ بصرہ سے توقع کر رہے ہیں کہ وہاں سے کچھ ہونا ہے؟ وہ تو کبھی بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں میں نہیں رہا. اسی طریقے سے دوسرے شہروں کے اندر. تو عرض میری آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر یزید یہ کام کرتا، میں آپ کی خدمت میں، اگر جس طرح اس قوم نے سید الشہداء کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دکھایا، باقیوں پہ بھی رد عمل نہیں دکھانا تھا، معاملے نے ختم ہونا تھا، نعوذ باللہ تعالی. اچھا، اگر کچھ لوگ مخالفت کر بھی لیتے تو کیا ہونا تھا؟ حکومت تو اس ظالم کے ہاتھ میں تھی، اس جابر کے ہاتھ میں تھی، کسی کے اندر دم مارنے کی ہمت نہیں ہوتی. اگر دم مار بھی لیتے تو کیا ہوتا؟ شکست کھا جاتے ظاہری طور. اور اس کے بعد کم سے کم کام یہ ہوتا کہ تاریخ میں آتا، نعوذ باللہ تعالی، سعود نعوذ باللہ، ایک دین آیا 50-60 سال نبی کے بعد، وہ دین چلا، اور اس کے بعد اس دین کے اندر دو حصے ہو گئے، کچھ لوگ واپس چلے گئے، کچھ لوگ باقی رہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا. سید الشہداء اس خطرے کو دیکھ رہے تھے. کم سے کم جو نقصان پہنچتا وہ یہ ہوتا کہ مسلمانوں کی معاشرے کے اندر یہ دو دھڑے بنتے، اور نعوذ باللہ طاقت اس کے ہاتھ میں ہوتی، نہیں معلوم اس کے بعد کیا ہونا تھا. تو میں اگر یہ قبول کر بھی لوں کہ مسلمان رد عمل دکھاتے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہونا تھا. اور اس کے بعد فرض کر لیتے ہیں 10 سال کے بعد حکومت چلی جاتی، اس 10 سال میں جو نقصان ہو چکا ہوتا امت اسلامی کا، وہ خدا جانتا ہے کیا ہونا تھا. اور جو تردد لوگوں کے ذہن میں، جو شک لوگوں کے ذہن میں، اور میں تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہ اگر ایسا کوئی کام ہوتا تو مجھے توقع نہیں ہے کہ امت اسلامی حتیٰ 10 سال کے بعد بھی واپس آ پاتی. سید الشہداء یہ سب دیکھ رہے تھے. اور میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ جو سید الشہداء نے فرمایا نا، اذان ہوگی اور نبی کا نام لیا جائے گا، یہ بتائے گا کہ جیتا کون. اور یہی نشانی الحمدللہ رب العالمین ہمارے پاس آج بھی ہے. دیکھو سید الشہداء کی قربانی کے صدقے میں، دیکھو قرآن باقی ہے، نماز باقی ہے، کعبہ باقی ہے، دین باقی ہے، اور یہ سید الشہداء کی قربانی ہے جس کی یہ ساری تاثیرات ہمیں حاصل ہوئی ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. یہیں سے ہمیں میکینزم سمجھ میں آتا ہے. اگر کسی معاشرے کو بگاڑنا ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ نے رول ماڈلز کریٹ کیے، اسوہ حسنہ کریٹ کیے کہ بھائی انبیاء کے پیچھے چلو، اولیاء اوصیاء کو دیکھو، اور نبی نے اپنے جانشین کو معین کیا، ان کو دیکھو. یہ جو بنی امیہ کی کوشش تھی، اور خاص کر یزید ابن معاویہ کی کوشش تھی، وہ یہ کہ اس سارے سیٹ اپ میں سے اعتماد نکال دے. اور میں آپ کی خاص توجہ چاہوں گا کہ آپ اس پوائنٹ کو دیکھیے کہ اگر اعتماد نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور اعتماد وہ کیسے سلب کرنا چاہتا تھا. اس کے اوپر ضرور توجہ فرمائے گا، یہ میرا کرسٹ ہے اس وقت. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یزید کیا چاہتا ہے؟ یزید یہ چاہتا ہے لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے اللہ کے اوپر، جو بلیف ہے، یہ کانفیڈنس شیک ہو جائے. لوگوں کا ایک یقین ہے، کانفیڈنس ہے اہل بیت اطہار کے اوپر، نعوذ باللہ تعالی، یہ اپنی جگہ سے ہل جائے. وہ یہ چاہتا ہے. اور وہ کیسے چاہتا ہے؟ یہ بہت بہت سخت ہے یہ کہنا بھی، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چونکہ یہ وہ تاریخی حقیقت ہے، اور وہ انالیٹیکل رزلٹ ہے جو ہمارے پاس حاصل ہوتا ہے اور ہمارے جوانوں کو پتہ ہونا چاہیے یقیناً. یزید یہ کام کرنا چاہ رہا تھا نعوذ باللہ تعالی بے احترامی دکھا کے. وہ کیسے؟ یزید یہ چاہتا تھا, عبید اللہ ابن زیاد یہ چاہتا تھا کہ ہم جو بھی بے احترامی ممکن ہے وہ کر ڈالیں. جب یہ سب کر ڈالیں گے تو اسلام کا ہر ممبر, ہر مسلمان اپنے آپ سے ایک سوال کرے گا, خدا ہے یا نہیں ہے؟ اگر خدا ہے تو یہ کیا ہوا پھر؟ اور یہ وہ کوشچن تھا وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں جائے. تو مثال کے طور پر ایک طرف سے سید الشہداء اپنی شہادت کے لیے تیار ہیں, اور اب آپ تصور کیجئے کیا عرب کی رسموں میں ہے کہ مخالف جنگ کے اندر مخالف لشکر کے سربراہ کی نعوذ باللہ تعالی گردن کاٹی جائے؟ یہ جو ہم زیارتوں کے اندر پڑھ رہے ہیں کہ یا ثار اللہ وابن ثارہی والوتر الموتور, وہ جس کی شاہ رگ کاٹی گئی. اللہ اکبر, کیا عرب کی رسم میں تھا یہ؟ نہیں. کیا عرب کی رسم میں یہ تھا کہ جس قبیلے کو شکست ہو, جس لشکر کو شکست ہو, اس کے سردار کا لاشا پامال ہو؟ قطعاً نہیں. حتیٰ بالکل برخلاف تھا, عرب کی رسم کے اندر تھا کہ اگر دو قبیلوں کے درمیان جنگ ہوگی سردار کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, سردار کے گھرانے کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. یہاں تک کہ جب بی بی طلحہ زینبیہ کے اوپر تشریف فرما ہوئی ہیں تو ایک موقع پر شمر کو پکار کے کہا کہ اگر تمہارے اندر اسلام نہیں ہے, تمہارے اندر انسانیت نہیں ہے, تو عرب کے رسم و رواج کا ہی کچھ خیال کرو. یا عرب کا یہ رسم ہے کیا؟ نہیں تھا یہ سب کچھ. تو کیوں لاشا پامال کیا؟ کیوں خیموں کو آگ لگائی؟ کیوں سید الشہداء کے حلقوں میں مبارک کے اوپر خنجر چلایا؟ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اگر حسین اللہ کے اتنے بڑے نمائندے ہیں اور ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا تو خدا کہاں ہے, یوں سوال کریں لوگ. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن میں یہ بھی آئے کہ بھئی اگر ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا اور خدا نے کچھ نہیں کیا تو پھر ہم کہاں ہیں, پھر ہم خدا سے کیسے مانگ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ تعالی. یہ وہ سوالات تھے جو وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں جائے. اور سید الشہداء اپنی قربانیاں دیتے رہے اور نصرت خدا نے چند سیکنڈز کے اندر یہ سارے منصوبے ختم کر دیے. اور میں یہاں پہ اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ سید الشہداء نے ان تمام مکر و فریب کے مقابلے میں جو طریقہ کار اختیار کیا تھا اسلام کو زندہ کرنے کا, وہ زندہ کرنے کا طریقہ کار کیا تھا. یزید کا طریقہ تھا اعتماد سلب کر دو, خدا پہ یقین ہٹ جائے, اہل بیت کی رہبری رہنمائی امامت کے اوپر یقین ہٹ جائے, مسلمان اپنے دین کے اندر شک کرنے لگیں. اور سید الشہداء کا طریقہ کار کیا تھا؟ سید الشہداء نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ جو اعلیٰ ترین قربانی ہے اس کے ظلم کے مقابلے میں, اس کی غیر انسانی حرکتوں کے مقابلے میں, وہ اعلیٰ ترین قربانی میں صبر کے ساتھ دوں گا. اور خدا و متعال کا قانون ہے صابرین کے لیے, ان اللہ مع الصابرین. یزید چاہتا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں خدا کے بارے میں شک آئے, امام یقین کے اعلیٰ ترین مراحل کے اوپر فائز ہیں. امام جانتے ہیں کہ یہ مکر و فریب جواب پائے گا خدا کی طرف سے, اگر میں صبر کروں گا, میرے اہل خانہ صبر کریں گے, ان اللہ مع الصابرین, خدا کی قدرت جلوہ گر ہوگی اس صبر کے مقابلے میں, اور یزید کا مکر و فریب ختم ہو جائے گا. یہ سید الشہداء کا یقین تھا جس کے اوپر وہ قربانیاں دے رہے تھے, چاہے وہ قربانی حضرت علی اکبر کی ہو یا حضرت علی اصغر کی ہو یا خود اپنے آخری لمحات میں جب فرمایا رضن بقضائک تسلیمن لامرک, اس یقین کامل کے اوپر رہتے ہوئے جب انہوں نے اپنی بہن کو الوداع کیا تو فرمایا کہ بہن صبر کرنا, ان اللہ مع الصابرین. یعنی بہن آپ جانتی ہیں کہ میں صبر کے ذریعے سے خدا کی نصرت کو زمین کے اوپر لے کر آؤں گا, آپ اس صبر میں میرا ساتھ دیجئے تاکہ خدا و متعال کی نصرت اس زمین کے اوپر اترے اور اس لعین کے سارے نقشوں کو ختم کر دے اور دین اسلام کو احیاء ملے. اور یہی ایسا ہوا. سید الشہداء کے کم از کم میں معجزہ اگر میں یہاں پر بیان کروں, تاریخ کربلا معجزوں سے بھری ہوئی ہے, کم از کم معجزہ اگر میں بیان کروں تو میں کہوں گا وہ موقع تھا جب سید الشہداء کے سر اقدس نے تلاوت قرآن کریم شروع کی, اور روایات کے مطابق ایک سے زیادہ مرتبہ, ایک سے زیادہ شہروں کے اندر سید الشہداء کا سر اقدس تلاوت قرآن کریم کرتا ہوا دیکھا گیا. کیوں اس تلاوت کی اتنی اہمیت ہے؟ یہ جو بار بار ہمارے اور آپ کی زبان پر ہے خطیب نو کے سنا، خطیب نو کے سنا، بچوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سنا کا مطلب ہوتا ہے نیزہ، نوک یعنی اس کی انی جو اس کے اوپر نیزے کا بلیڈ ہوتا ہے، خطیب نو کے سنا، نیزے کے اس انی اور کونے کے اوپر لگے ہوئے سر نے خطابت کی ہے، قرآن کریم کو پڑھا ہے. کیوں اس کی اتنی اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت اس جگہ سے ہے کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا تو جتنا بھی وہ مجمع وہاں پہ لگا ہوا تھا سب نے ایک بات دیکھ لی، بلکہ دو باتیں میں کہوں گا فوراً لوگوں کے ذہنوں کے اندر یقین کی حد میں آ گئیں، نمبر ایک خدا ہے، نمبر دو خدا حسین کے ساتھ ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کیوں خدا متعال نے سر اقدس سے تلاوت کروائی اتنے مجمع کے سامنے؟ خدا یہ چاہتا تھا کہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، کہ تم کو یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ خدا نہیں ہے، دیکھو خدا ہے اور وہ خدا حسین کے ساتھ ہے. اور یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. احزان محترم، تاریخ میں یہ جو حقائق بیان ہوئے ہیں یہ بہت خوبصورت ہیں، قابل غور ہیں، ہم نے کم غور کیا. کیوں ہمارے پاس ایسا ہے کہ کوفے میں آمد تک، اسرا کی آمد تک تو پورا کوفہ جشن منا رہا تھا، لیکن جب اسرا اہل بیت اطہار علیہ السلام کسی شہر میں داخل ہوتے تھے وہ شہر منقلب ہو جاتا تھا. کیوں منقلب ہو جاتا تھا؟ اگر کوئی یہ کہے ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون آ رہا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں پہلے سے اعلان کی جاتی تھیں چیزیں، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو کیا پتہ نہیں تھا کہ دو دن پہلے اہل بیت اطہار علیہ السلام شہید کر دیے گئے؟ معلوم تھا، لوگ جمع ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر منقلب ہوئے. اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ سید الشہداء نے لوگوں کو ایک اعتماد دیا. اب میں ایک قول نقل کروں آپ کی خدمت میں، ایک مفکر، مغربی مفکر سید الشہداء کے بارے میں ایک جملہ کہتا ہے، اور اس نے کہا کہ تمام تر عقلی دلائل، آپ ریشنلٹی میں، فلسفی کے اندر فلسفیکل آرگومنٹ کرتے ہیں اللہ کی ایگزسٹنس کے اوپر، تو اس نے کہا کہ تمام تر ان عقلی دلائل سے قطع نظر، اگر اسلام کی ہسٹری میں کوئی پروف ہو کہ خدا ہے تو وہ شہادت امام حسین ہے. اس نے کہا کہ شہادت امام حسین، یہ واقعہ عظیم الشان واقعہ جو خدا کے ہونے پہ دلیل ہے، اسلام کی حقانیت پہ دلیل ہے. آج میں اور آپ جو یہاں بیٹھے نا 1400 سال کے بعد، اگر کبھی ہم میں سے کسی کے ذہن کے اندر خدا کے بارے میں سوال آتا ہے، ہمارے اور آپ کا دماغ خود بخود ریفر کرتا ہے کربلا کو، خدا ہے، خدا ہے، اور وہی بھی ہے، خدا کا رشتہ بھی ہے، اور قیادت اہل بیت اطہار کے پاس ہے. یہ جو سید الشہداء کا کام تھا، یہ جو ٹرننگ پوائنٹ سید الشہداء نے اپنی شہادت سے ثابت کیے، اب ہمیشہ کے لیے ایک معاملہ ختم ہو گیا. اب اگر کوئی کھڑے ہو کر کہے ہم دین اسلام کے نعوذ باللہ تعالی غلط ہونے کا اعلان بھی کرتے ہیں، اس کا کیا تعلق ہے؟ اعلان کرتا رہے، چند آدمی کھڑے ہو کر اعلان کرتے رہے، جب تک قیادت سید الشہداء اور ان کا خاندان یہاں موجود ہے، دین اسلام کو کوئی اس ٹائپ کا خطرہ نہیں ہے. اور اس خاطر اس 61 ہجرا سے لے کے آج تک کسی مسلمان باغی تاغی حاکم کے منع یہاں کرنے سے اسلام پہ کوئی اثر نہیں پڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قیادت اہل بیت کے ہاتھ میں ہے. جب تک یہ قیادت اہل بیت کے ہاتھ میں ہے، اسلام کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. بس یہ جو سید الشہداء نے احیاء دین کیا، احیاء اسلام کیا، وراثت آئمہ اطہار علیہ السلام کی اپنے خون سے حفاظت کی، یہ جو جملے میں اور آپ کہتے ہیں، ان کا مقصد مطلب کیا ہوا؟ ان کا مطلب یہاں سے شروع ہوا کہ سید الشہداء نے لوگوں میں خدا پہ اس اعتماد کو جگا دیا، اور آج تک ہوا. اور اتنے پوائنٹس اس کے اندر ہیں، اور ظاہر ہے کہ مجھے باقی ایام میں آپ کی خدمت میں اس پروسیجر کو، اسلامی معاشرے کے احیاء کے معاملے کو اور تفصیل سے بھی عرض کرنا ہے. تو میں ایک اور پوائنٹ کی طرف منتقل ہوتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اب یہاں سے باقی مجالس کے لیے جو میری کوشش ہوگی وہ یہ کہ ہم شہادت سید الشہداء اور اس کے اس واقعے کے اندر جو انسانی کمالات اہل بیت زندہ کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر اپنے فوکس کو کریں. یعنی ایک تو فنڈامنٹل ہے, اور فنڈامنٹل یہ ہے کہ بھائی یزید کا ہدف کیا تھا؟ اسلام کی نابودی, جاہلیت کا اعلان. سید الشہداء کا ہدف کیا ہے؟ اسلام کی حفاظت. اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب لوگوں کے دلوں میں خدا پہ شک اتنے حد تک چلا جائے گا, اہل بیت کی قیادت کے بارے میں نعوذ باللہ تعالیٰ مشکوک ہو جائیں گے, میں ایک اعلان کروں گا, معاملہ ختم ہوگا. سید الشہداء کا طریقہ کار یہ تھا کہ میں خدا پر یقین کو زندہ کر دوں گا, اور اب میں وقت کھوئے بغیر, اس موقع کو کھوئے بغیر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ایک سلام عرض کروں گا, ان کی ذات گرامی پر درود بھیجیں, محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بی بی کے خطبے سید الشہداء کی منطق کی تشریح تھے. جو بھی سید الشہداء کی لاجک تھی اس لاجک کو سب سے پہلے سب سے خوبصورت انداز میں بی بی سلام اللہ علیہا نے مختلف خطبوں میں بیان کیا. وہی یقین علوی اور وہی عزم حسینی بی بی کے خطبوں کے اندر ریفلیکٹ ہے. عظمت ہے واقعی. اور کس حالت میں کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا ہے, اللہ اکبر, اس حالت میں کہ بڑے بڑے طاقتور انسانوں کے جگر کٹ جائیں, اور وہ مخدرہ معظمہ تشریف فرما ہے سید الشہداء اور اپنے بھائیوں کی قربانیوں کی منطق کو بیان کرنے کے لیے, حکمتوں کو بیان کرنے کے لیے. اور طاقتور ترین بیان جو بی بی کا بیان ہے وہ دربار شام کے اندر یزید ابن معاویہ کے سامنے لعنت اللہ علیہ مجمعین اس کے سامنے آیا, اور بی بی نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ دیکھ خدا ہمارے ساتھ ہے, خدا ہمارے ساتھ ہے. خدا پر یقین کا 1000 اظہار کوفہ میں فرمایا عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے, جب اس نے کہا کہ خدا نے تمہارے بزرگوں کو مارا, نعوذ باللہ تعالی, بی بی نے وہ توحیدی جملہ ارشاد فرمایا, وما رائنا الا جمیلا, ہم نے حسن اور خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. اللہ اکبر, خدا پہ یقین کا یہ عالم. 18 بھائیوں کو قربان کرنے والی بہن یہ جملہ ارشاد فرما رہی ہیں, توحید کو آسمان پہ پہنچا دیا. یقین, خدا پر یقین کو اتنے عجیب طریقے سے ظاہر کیا کہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں اب تک آنے والے جتنے لوگوں نے ان خطبوں کو پڑھا ہوگا, جس کسی نے اس جگہ تک پہنچ کر اپنی عقل اور شعور کو استعمال کیا اس کا توحید پہ یقین بڑھ جائے گا. ایک بی بی کو خدا پہ اتنا یقین ہے, جبکہ ابھی تمام تر حالات نامساعد ہیں, ان کے لیے کوئی راستہ نہیں نظر آتا بظاہر. تو مثال کے طور پر ہر چیز خلاف, لیکن بی بی نے سلام اللہ علیہا نے وہ خطبے ارشاد فرمائے. پھر اس کے بعد آئیے شام کے دربار میں, اور وہاں پہنچ کر تو بی بی نے اس الہی بصیرت کا وہ اظہار فرمایا, ابھی مصائب پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن کیا کریں, یہ حقائق موجود ہیں ہمارے پاس تاریخ میں. دربار کے اندر تشریف فرمائے. میں حقیقت یہ ہے کہ بازار اور دربار کے مصائب کو میں ان کی تاریخوں میں بھی نہیں پڑھ پاتا, حقیقت یہ کہ میں نہیں پڑھ پاتا. تو میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں, آپ خود اپنے آنکھوں سے اس منظر کو لے آئیے, اور جوانوں سے بھی عرض کروں گا کہ بیٹا کہیں نہ کہیں ضرور پڑھیے گا. شیخ عباس قمی کی کتاب ہے نفس المحموم, محموم, نفس المحموم, یہ محموم یعنی غم زدہ, نفس یعنی سانس, غم زدہ انسانوں کی جان. اس کتاب کا نام ہے نفس المحموم. اس کتاب کو ضرور مطالعہ فرمائیے. انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی بھی ہے, اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی بھی ہے, اور اوریجنلی تو پرشین میں تھی, اور باقی زبانوں کے اندر بھی ترجمہ ہوئی ہے, نیٹ کے اوپر بھی مل جاتی ہے. تو شام کے احوال ضرور دیکھیے. بی بی اس حالت میں تشریف فرما ہے, یزید سے خطاب کیا, اور وہاں پر ایک الہی بصیرت کو استعمال کرتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا, کہا یزید تجھے جتنا مکر و فریب کرنا ہے کر لے. اور بی بی نے ایک طاقتور جملہ فرمایا, کہا تو کبھی ہمارا نام نہیں مٹا سکے گا. اللہ اکبر, کیسے یقین ہے بی بی کو؟ آپ قیدی ہیں, آپ کے قافلے کے آپ کے قبیلے کے سارے مرد سوائے ایک مولا چوتھے امام کے سب شہید ہو چکے ہیں. اس قید سے چھٹنے کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے, اس لائن کا کوئی بھروسہ نہیں. کسی بھی سیکنڈ کے اندر امام سجاد کو شہید کرنے کی باتیں کر رہا ہے, نعوذ باللہ تعالی خواتین کو کنیز بنانے کی باتیں کر رہا ہے. اور الہی استقامت بی بی زینب کے اندر اتنی ہے کہ فرمایا تو نے جو کچھ کرنا ہے کر لے, تو ہمارا نام نہیں مٹا سکے گا. کیوں؟ خدا ہمارے ساتھ ہے, ہم نے صبر کیا ہے, ہم نے قربانی دی ہے, خدا ہمارے ساتھ ہے. خدا پہ بھی یقین ہے, خدا کے قوانین پہ بھی یقین ہے, اپنی حقانیت پہ بھی یقین ہے. یہ یقین تھا جو قوم کو زندہ کر گیا. آج تک میں اور آپ کیوں اس عزاداری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس یقین کے اوپر, اس یقین کے اظہار کو دیکھتے ہوئے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کیا, اس یقین کو دیکھتے ہوئے جو مولا امام سجاد نے اظہار کیا, یہ زندگی دے گئی معاشرے کو. ہم جو 1400 سال کے بعد اس یقین کو دیکھتے ہیں تو زندگی حاصل کر رہے ہیں. اس موقع پہ مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ہاں اب اسلام کا ایک اور ثبوت مل گیا. جن لوگوں نے نبی کو نہیں دیکھا تھا انہوں نے حسین کو دیکھ لیا, اور جنہوں نے حسین کو نہیں دیکھا تھا انہوں نے بی بی زینب کو دیکھا اور یقین پایا. اور اس کے بعد مولا چوتھے امام سے لے کر باقی آنے والے تمام آئمہ نے اس یقین دلانے والے واقعے کو زندہ رکھا. اب بار بار قربانی دینے کی ضرورت نہیں تھی, اب صرف اتنی ضرورت تھی کہ واقعے کو زندہ رکھو اور یہ واقعہ اپنے یقین کو لوگوں تک پہنچاتا رہے گا. اور یہ عزاداری کی حکمت شروع ہوئی یہاں سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرح. یوں عزاداری کے اندر ایک حکمت آتی ہے, یوں شہادت بھی احیاء دین ہے, عزاداری بھی احیاء دین ہے. اور جو صرف ایک چیز رہ جاتی ہے وہ ہمارے پاس, وہ شعور جو سید الشہداء کی قربانی ہمیں دے رہی ہے, اس شعور کو استعمال کریں. آپ اور میں اس عظیم الشان تحریک کا حصہ بنے ہوئے ہیں کہ جس کا کام ہر دور میں دین کو نیا خون فراہم کرنا ہے. جب یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آپ سب کو یاد ہوگا لیکن میں عرض کر رہا ہوں, کراچی میں عاشور کے دن بم دھماکہ ہوا تھا, بم دھماکہ ہوا تھا. اس بم دھماکے کو ایسی جگہ پہ رکھا گیا تھا جہاں جلوس کا ابتدائی حصہ تھا. آپ کو پتہ ہے کراچی کا جلوس کلومیٹرز کے اوپر پھیلا ہوا ہوتا ہے. ابتدائی حصے میں رکھا تھا. ابتدائی حصے میں جوان بڑے بڑے علم تھامے ہوئے ہوتے ہیں, بم وہاں پہ رکھا گیا تھا. آپ کی قوم کے جوانوں نے, بچوں نے اپنے جسم کے ٹکڑے ہوا میں اڑتے دیکھے, علم نہیں گرنے دیے, علم نہیں گرنے دیے. یہ یقین کس نے دیا انہیں؟ یہ یقین کیسے آیا ان کے اندر؟ یہ اس کیا حسین کا اثر تھا, یہ جو ماتم کرتے آ رہے تھے اس کا اثر تھا کہ ان کی نسلوں نے اپنے ماتم سے اور حسین کا نام لے لے کر ان بچوں کو سمجھایا تھا, دیکھو بیٹا حسین کے اندر حقانیت ہے, یہ حقیقت ہے, خدا ہے اور خدا ہمیشہ حسین کے ساتھ ہے. جس طرح نبی نے فرمایا حسین منی وانا من حسین, خدا بھی حسین کے ساتھ ہے. اور یہ وہ حقانیت ہے جو ہمیں زندہ رکھتی ہے. بھائی آپ کیوں گھروں سے نکلتے ہیں؟ یہ کتنی بڑی اجتماعی تحریک ہے, سوشل موومنٹ ہے جو عاشور کے ذریعے سے ہوتی ہے. کروڑوں لوگ سیلف موٹیویٹڈ, کوئی ان کو کچھ نہیں کہہ رہا, خود سے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں. اور اگر کوئی کہے بھی کہ گھروں کے اندر بیٹھو اور نہ کرو عزاداری کو, نعوذ باللہ تعالیٰ, کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے. سروں کی بازی لگا دیں گے عزاداری کے اوپر, کبھی قبول نہیں کریں گے. کس نے یہ یقین دیا ہے؟ کس نے یہ اطمینان دیا ہے؟ یہ احیاء دین ہے, یہ احیاء فکر ہے. اور اس کے پیچھے متعدد ایسی چیزیں ہیں جن کا احیاء ہے, جس کو انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کا طریقہ کار بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ بھائی ہم اس احیاء کے سلسلے میں مکمل طریقے سے واقف ہوں, وارد ہوں. باہر کھڑے ہو کر نہ دیکھیں اسے, ہم کوئی اسپیکٹیٹر نہیں ہیں, ہم لوگ اس کا پارٹ ہیں, ہمیں اس کا حصہ بننا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو باہر سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں عزاداری کو کیا ہو رہا ہے, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کے متن کے اندر, ٹیکسٹ کے اندر ہوتے ہیں, اور وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو سید الشہداء کا راستہ تھا اس کے اوپر ہمیں چلنا ہے, نہ صرف بولنا ہے، کام کرنا ہے اس کے اوپر. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اور یہ جو یقین ہوتا ہے، جو کروڑوں لوگوں کو یقین دے دے، سید الشہداء کا یقین، ان کے اہل خانہ کا یقین، اس کی منزلت کیا ہونی چاہیے جو سب کو دے دے اور تر و تازہ رہے، کبھی نہ مٹنے والا رہے. یہ یقین خدائی یقین ہے، اس میں برکت خدائی برکت ہے. اور خدا یہ برکتیں کب ڈالتا ہے؟ جب پورے خلوص کے ساتھ کوئی شخص قربانی دے دیتا ہے. اس سے پہلے جو تاریخ انسانیت کے اندر بہت بڑی ایک قربانی دی گئی، اور اس کے بعد خدا متعالی نے وعدہ کیا کہ میں اس قربانی کو زندہ رکھوں گا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، جو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا. خدا متعالی نے فرمایا کہ فدیناہ بذبح عظیم. اور اب معاملہ سید الشہداء تک تھا. سید الشہداء اپنے قافلے کے اندر ایک ایک فرد کو چن چن کر لائے، بڑے بڑے پہلوانوں کو قبول نہیں کیا، طاقتوروں کو قبول نہیں کیا، بعض ضعیفوں کو قبول کیا، اور حتیٰ بچوں کو بھی لشکر میں شامل کر لیا. اس کا مطلب ہے سید الشہداء کا معیار طاقت نہیں ہے، جسمانی طاقت نہیں ہے، سید الشہداء کا معیار روحانی طاقت ہے. اور اس روحانی طاقت کے ساتھ انہوں نے کچھ لوگوں کو مقدم کے طور پہ بھیجا، اپنے سے پہلے بھیج دیا. آپ نے دیکھا ہے ہر لشکر کے اندر ایسا ہوتا ہے، ہر آرمی کے اندر ایسا ہوتا ہے، ایک گروپ ہوتا ہے جو آرمی کے آگے آگے چل رہا ہوتا ہے. اور یہ جو آرمی کے آگے آگے گروپ چل رہا ہوتا ہے، یہ بڑا ڈیکوریٹڈ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مارچ پاس کے اندر، پریڈس وغیرہ کے اندر، جو آگے جو ٹیم چل رہی ہوتی ہے بڑی ڈیکوریٹڈ ہوتی ہے، بہت زیادہ سمبولک اس کے اندر پروسیجر ہوتا ہے کہ بھائی یہ آپ کے آرمی کو ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ آپ کی آرمی کیسی آرمی ہے. تو یہ جو مقدم میں بھیجا جاتا ہے، آگے آگے بھیجا جاتا ہے، اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. سید الشہداء کا ایک لشکر آ رہا ہے، خدا کے عشق میں ڈوبا ہوا، قربانی کے ارادے سے لبریز، جان قربان کرنی ہے. ایک ایک صحابی اس بات پر تیار ہے، مجھے جان قربان کرنی ہے، اس سے کم پہ کوئی بات نہیں ہوگی. اور اس لشکر کا مقدم، اس لشکر کے آگے چلنے والا مسلم بن عقیل. حضرت مسلم بن عقیل سید الشہداء کے تمام تر پیغامات کا حامل ایک شخصیت ہے. نہ صرف یہ کہ ان کے پاس سید الشہداء کا وہ پیغام تھا جو وہ کوفہ کے ماننے والوں کو دینا چاہتے تھے، پوری نہضت کا پیغام سید الشہداء کے مسلم بن عقیل کے ہاتھ تھا. جو کچھ سید الشہداء کے ذریعے سے انجام پانا تھا، وہ سب کا سب مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں تھا. لہذا مسلم بن عقیل کو سید الشہداء نے ثقۃً، میرا مورد اعتماد کہہ کر بھیجا، اور کہا کہ اس کی بات میری بات ہے. تو وہ ہر چیز لے کر آئے. اور سید الشہداء کسی کو بلا معیار تو یہ مقام نہیں دیں گے، کوئی معیار ہوگا تو مقام دیا ہوگا. سید الشہداء نے کہا یہ میرا مرد اعتماد ہے، یہ میرے لشکر کی نمائندگی کر رہا ہے، یہ ایک مہینے پہلے کوفہ پہنچا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ان کے اندر کوئی حقیقت ہوگی جس کو دیکھ کر سید الشہداء نے کہا. اور وہ حقیقت کیا ہے؟ تو اگر میں ایک جملے میں صرف کہوں تو وہ حقیقت ہے عشق حسینی. مسلم بن عقیل عشق حسینی کا پیکر ہیں. نہیں معلوم واقعی کربلا میں کتنے لوگوں کو پہلے سے تربیت دی گئی ہے کہ امام حسین کا ساتھ دینا ہے. ظاہر ہے کہ جو مشہور و معروف شخصیت، سب سے زیادہ قابل احترام اور باعظمت شخصیت جس کے بارے میں ہم تذکرہ کرتے ہیں، وہ مولا ابو الفضل العباس کی شخصیت ہے سلام اللہ علیہ. ان کی شخصیت ہے کہ جس کو تربیت ایسے دیا گیا ہے کہ اس نے امام حسین کا ساتھ دینا ہے بچپن سے لے کر شہادت تک. اور نہیں معلوم کتنے ایسے ہیں جو تربیت دیے گئے ہیں کہ امام حسین کا ساتھ دینا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے ایک مسلم بن عقیل جس عشق کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور جس طرح اپنے عشق کے اندر مختلف مرحلوں پہ قربانیاں دے رہے ہیں. آئے جو کچھ سید الشہداء کے اصحاب تھے جب شہید ہونے جا رہے تھے, عصر عاشور تھا, ظہر عاشور کے بعد ایک ایک کر کے لوگ شہید ہونے گئے, تو جب بھی کوئی صحابی اپنے اندر دیکھتا تھا کہ حالات کیسے ہیں تو وہ ایک نظر امام حسین کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا. اور راوی بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سید الشہداء کے چہرے پر اتنا اطمینان تھا, اتنا اطمینان تھا کہ جو سید الشہداء کے چہرے کو دیکھتا تھا اسے لگتا تھا یہاں کچھ نہیں ہوگا, سب کچھ صحیح ہے, کوئی مسئلہ نہیں. یہاں پہ مسلم بن عقیل وہ غریب الوطن ہے ایک مہینے پہلے اس میدان میں داخل ہوئے, سید الشہداء سے دور ہیں اور سید الشہداء کی پیروی میں عشق کے مراحل کو گزار رہے ہیں. اب عزیزو اگر میں اپنی ناقص دانست کے اندر دیکھتا ہوں اس واقعے کو تو مجھے مسلم بن عقیل کے عشق کے تین مرحلے نظر آتے ہیں. پہلا مرحلہ سید الشہداء کی غربت ہے, سید الشہداء غریب الوطن ہیں, اپنے وطن سے دور ہیں اور سید الشہداء کے جو اطراف میں لوگ ہیں وہ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے, اور ایک موقع آیا جب عصر عاشور کے اوپر سید الشہداء تنے تنہا کھڑے ہیں, غربت کی نشانی بنے ہوئے. میں کہوں گا دیکھو مسلم بن عقیل سید الشہداء کا سچا چاہنے والا, جس غربت کو امام حسین نے عصر عاشور دیکھا مسلم بن عقیل ذی الحجہ میں اس غربت کا اظہار کر گئے, اس غربت کو تحمل کر گئے. ایک موقع آیا جب مسلم بن عقیل مسجد سے نکلے, اب جو اطراف میں دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا اور کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں, اور مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں ایک گلی سے دوسری گلی میں, اور نہ کہیں جانا چاہتے ہیں کہ کسی کی جان خطرے میں نہ پڑے اور نہ کوئی جگہ جہاں پر موجود ہوں, یہاں تک کہ ایک موقع کے اوپر کہیں بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھے رہے تو گھر کا دروازہ کھلا, وہاں سے ایک خاتون نے دیکھا اور کہا کہ تم حسب نسب سے ظاہری حلیے سے شریف لگتے ہو, تم کسی بڑے گھرانے کے ہو, میرے گھر کے سامنے مت بیٹھو, جاسوسوں کا دور ہے, تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے, میرے گھر کو بھی خطرہ ہے, تم کہیں اور چلے جاؤ. مسلم بن عقیل نے سنا اور کہا کہ کیا پانی ملے گا, اس نے پانی پلایا, اور پانی پلانے کے بعد اس نے کہا کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے. فرمایا کہ میں کسی کی دعوت پہ بلایا گیا تھا, میں کوفہ بلایا گیا ہوں, میں یہاں پر غریب الوطن ہوں اور مجھے بلایا, لیکن بلانے کے بعد لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا. جیسے ہی اس مومنہ نے یہ سنا, مسلم بن عقیل کا یہ بیان سنا, تو کہا کہیں تم میرے مولا مسلم بن عقیل کے سفیر تو نہیں ہو. عزیز اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد تو شاید ساتھ نہیں دے رہے تھے, لیکن پروردگار عالم نے اہل بیت کے چاہنے والی خواتین کو وہ ہمت دی تھی کہ وہ آئیں اور سید الشہداء کے سفیر کا ساتھ دے دیں. مومنہ خواتین کا کردار بڑا عجیب ہے. مومنہ نے سید الشہداء کے سفیر کو پناہ دی, سید الشہداء کے سفیر مسلم بن عقیل گھر کے اندر تشریف لے گئے, کچھ دیر استراحت کی, عبادتوں میں مشغول ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد اس مومنہ سے کہا کہ میرا اسلحہ لے کر آؤ, مجھے گھر سے باہر جانا. اس نے کہا کہ مولا آپ گھر سے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کہ اطراف میں فوجوں کی آمد ہے اور شاید مجھے یوں احساس ہوتا ہے, اپنے ذہن کو سوچتا ہوں کہ شاید مسلم بن عقیل کو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی ہو اور انہوں نے اندازہ کر لیا ہو کہ اس محلے کا محاصرہ ہو چکا ہے. عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوس ہر طرف موجود تھے اور وہ ایک دوسرے کو خبر دے رہے تھے کہ اب مسلم بن عقیل یہاں گئے وہاں گئے, اور وہ مسلم بن عقیل کو پکڑنے کے لیے موجود ہوئے. عزیز و مصائب کا ایک عجیب پہلو ہے یہاں پر. مسلم بن عقیل نے کہا کہ تو آ میرا اسلحہ لا کر دو تاکہ میں دشمن کا مقابلہ کروں. انہوں نے کہا کہ مولا آپ گھر سے باہر کیوں جاتے ہیں؟ ہم گھر کا دروازہ بند کر لیں گے, آپ میرے گھر کو قلعہ بنائیں, آپ دشمن کا مقابلہ کریں, جتنا مقابلہ کر سکتے ہیں آپ مقابلہ کریں گے. عزیز و مسلم بن عقیل نے عجیب جملہ کہا, آپ اہل بیت کے چاہنے والے, آپ حرم حسینی کا احترام کرنے والے ہیں نا. مسلم بن عقیل نے بڑا عجیب جملہ کہا، کہا اے مومنہ میں یہ قبول نہیں کروں گا کہ میں مارا جاؤں اور یہ میری لاش پہ گزر کے تیرے گھر کے اندر داخل ہوں. واللہ جو صبر امام سجاد کے اندر ہے مسلم بن عقیل برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی اجنبی ایک مومنہ کے گھر میں داخل ہو، کوئی مسلم بن عقیل کو کہے کہ عصر عاشور دیکھتے کہ امام سجاد نے کیا برداشت کیا. اس امام مظلوم نے کیا برداشت کیا، اللہ کی راہ میں کیا صبر کیا. مسلم بن عقیل گھر سے باہر آئے، دشمن کا مقابلہ کیا، ایک کے بعد ایک لشکروں کو شکست دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ عبید اللہ ابن زیاد چیخ پڑا کہ ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے کتنا لشکر منگواتے ہو. اور انہوں نے بتایا کہ کیا تم نے اس کو عام آدمی سمجھا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ علی کے خاندان سے ہے، یہ اس طریقے سے جان نہیں دے گا. اور اس کے بعد پھر دھوکے سے ایک موقع کے اوپر مسلم بن عقیل کو اسیر کیا گیا. اور عزیزو پھر ایک اور عشق کا مرحلہ ہے، ایک عشق کا مرحلہ غربت، اور ایک اور عشق کا مرحلہ آیا جب مسلم بن عقیل نے کہا کہ مجھے پانی دے دو، پیاسی پیاس بجھانے کے لیے ایک پیالہ لایا گیا، اس کے اندر خون کے قطرے گرے. پھر ایک اور پیالہ لایا گیا، اس کے اندر بھی خون کے قطرے گرے. جب تیسرا پیالہ لایا اور اس میں خون کے قطرے گرے، مسلم بن عقیل نے کہا بس کرو، میں سمجھ گیا یہ میرا آخری وقت ہے، میرے مولا پیاسے شہید ہونے ہیں، میں نے بھی پیاسا ہی مرنا ہے. اور یہ سید الشہداء کے جو عشق میں مبتلا ہو اس نے سید الشہداء کے نقش قدم کی پیروی کرنی ہے. عزیزو عزیزو جو امام حسین کی خاص شفاعت لیں گے کربلا کے اندر، یا وہ اپنے تن کی گردن کٹوائیں گے یا اپنی روح کی گردن کٹوائیں گے، تب امام حسین کی خاص شفاعت ملے گی. مسلم بن عقیل پیاس برداشت کر گئے. پھر تیسرا مرحلہ آیا جب مسلم بن عقیل کو دار عمارہ سے گرایا گیا اور مسلم بن عقیل کی لاش کوفہ کے گلیوں میں گھسیٹی گئی، حسین کی لاش تنہا پامال ہوئی کربلا کے اندر، اور مسلم بن عقیل کی لاش پامال ہوئی. اور اس کے بعد ایک مرحلہ اور آیا جس میں امام حسین اکیلے ہیں، امام حسین اکیلے ہیں، اس میں کوئی شریک نہ ہوا. اور وہ مرحلہ تھا جب مسلم بن عقیل کی بچی کو سید الشہداء نے اپنے پاس بلایا اور اس بچی کو پیار اور نوازش سے شفقت سے پیش آئے، اور ایک روایت کے مطابق کانوں میں شاید بالیاں بھی لٹکائیں. اس بچی نے دیکھ کر کہا کہ کیا میرا باپ مارا گیا ہے. لوگوں نے پوچھا تم نے یہ جملہ کیوں کہا، کہا جس طرح امام حسین میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں ایسے تو یہ یتیموں کے سر پہ پھیرتے ہیں، اب میں کہوں گا امام حسین کی صاحبزادی اس منظر کو دیکھ رہی ہوں گی اور وہ عصر عاشور توقع کرتی ہوں گی کوئی ہمارے سر کے اوپر ہاتھ پھیرے گا، انہیں نہیں معلوم کوئی دامن میں آگ لگائے گا، کوئی تماچے مارے گا اور کوئی بچوں کو پامال کرے گا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، خدایا تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نورانیت کا، ہمارے قلوب کو اور ہمارے مرحومین کی برزخ کی زندگی کو سید الشہداء کی نورانیت سے منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، اس دنیا میں ان کی زیارت، اس دنیا میں ان کی شفاعت و شفقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کے فرزند و وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بجاہ نبیک و اطرتہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.